الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. یہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد الہ آبادی نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے، جن کی خدمت میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ان کی خدمت میں تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے شیخ، انہوں نے اپنا شیخ بھی انہیں کو بنایا ہوا تھا. ہندو پاک کے بڑے بڑے اکابر علماء ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. ان کا یہ شعر ہے کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. یعنی اللہ کے راستے میں اگر چلنا ہے، سلوک کا راستہ طے کرنا ہے، تو کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ راستہ طے ہو جائے گا. حضرت شاہ دغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سب سے سینئر خلیفہ تھے، جو عمر میں صرف 7 سال چھوٹے تھے. اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بقیہ خلفاء کو خطوط کے جوابات میں لکھتے تھے عزیزم، اور حضرت کو لکھتے تھے مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری. اس کی کاپی میرے پاس ہے. یعنی حضرت اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا کرتے تھے ان کو، حضرت شاہ دغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ حکیم اختر، اس زمانے میں اللہ کے راستے میں چلنا تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہیں یہ کہ چلنا آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. شروع سے صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جو علم کے ساتھ، علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی رکھتے تھے، وہ جہاں جاتے تھے تلاش میں رہتے تھے کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے، کسی اللہ والے کی ملاقات ہو جائے، تاکہ ان کی صحبت میں کچھ وقت میں گزاروں. امام بخاری رحمہ اللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں پہلی جو روایت لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو راوی ہیں حضرت علقمہ ہیں. حضرت علقمہ یہ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اتنی زیادہ روایات ان سے نقل کی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر 8-10 حدیث کے بعد ان کا نام ضرور نقل کیا ہے، چونکہ شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ کے. اس لیے بخاری شریف میں کثرت سے روایات ان سے نقل کی جاتی ہے. وکان من الکوفہ، کوفے کے رہنے والے تھے. فرماتے ہیں کہ پھر مدینہ منورہ میں آ کر سکونت اختیار کر لی. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سفر کیا ملک شام کا، فقدنت الشام، میں نے ملک شام کا سفر کیا. وہاں پہنچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی محدث، کوئی فقیہ یہاں موجود ہے یا نہیں. سوچنے کے بعد یہ خیال آیا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو غیب کا علم ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، فدخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا. فصلیت رکعتین، میں نے 2 رکعت پڑھی، یا تو تحیت المسجد پڑھی ہوگی یا صلاۃ حاجت پڑھی ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. ایک مرتبہ پڑھ لو، شاید کسی اللہ والے کی صحبت کبھی مل جائے. اللہم یسر لی جلیسا صالحا. دعا مانگنے کے بعد فرماتے ہیں، فخرجت المسجد، میں مسجد سے باہر نکلا. ملک شام کے کچھ لوگ مسجد کے باہر جو نماز کے بعد فارغ ہو کر باہر بیٹھتے تھے، گفتگو وغیرہ کرتے تھے کہ دوسری نماز کا وقت ہوگا تو پھر نماز پڑھیں گے. ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. اتنے میں فرماتے ہیں اذ جاء شیخ, دیکھا کہ بہت بڑے کوئی شیخ آ رہے ہیں. آتے ہی فجلس فی جنبی, آتے ہی ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے. لیکن حضرت علقمہ ان کو پہچانتے نہیں تھے, حضرت علقمہ نہیں پہچانتے تھے. ان لوگوں سے پوچھا کہ من ھذا الرجل, یہ جو میرے قریب آ کر بیٹھی جو شخصیت کوئی بہت عظیم شخصیت معلوم ہوتی ہے, یہ کون ہے؟ فقالوا, ان سب نے کیا کہا؟ ھذا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. ھذا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, بہت ہی جلیل القدر صحابی. بتائیے کہ تابعی کا کہاں مقام, کہاں صحابی. گویا اللہ نے کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیا, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن دعا اس اخلاص سے مانگی, گڑ گڑا کر اللہ سے مانگی کہ اللہ نے صحابی کو تابعی کے پاس بھیج دیا, اللہ نے صحابی کو تابعی کے پاس بھیج دیا. حیران رہ گئے, فرمایا کہ ابھی تو میں نے اللہ سے دعا مانگی, فدعوت اللہ, میں نے ابھی بس دعا مانگی ہے اور مسجد سے نکلا ہوں, اللہ نے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت بھیج دی. وجہ تاری ہو گیا, ان کی خدمت میں رہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جلد اول صفحہ 529 پر اس واقعے کو لکھا ہے, جلد اول صفحہ 529 پر. جتنے بھی ہمارے اکابر, ان کا معمول تھا کہ جب بھی سفر پہ نکلتے تھے, کہیں بھی جاتے تھے, تو تلاش کرتے تھے کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے, ان کی صحبت نصیب ہو جائے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پہ تشریف لے جا رہے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب بحری جہاز شپ ایجاد نہیں ہوئے تھے, بادبانی کشتیاں چلا کرتی تھیں, پردے بندے ہوتے تھے, ہوا کے رخ پر وہ مینا جدہ پہ پہنچ جاتے تھے. اس پر جا رہے تھے, یمن کے قریب پہنچے تو موسم خراب ہو گیا, شدید طوفان آ گیا, بارش ہونے لگی. ملاح نے, چلانے والے نے لنگر ڈال دیا, بقیہ جتنے زائرین تھے وہ سب اتر کر وہاں خرید و فروخت میں لگ گئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لوگوں سے معلوم کیا کہ کوئی محدث, کوئی فقیہ, کوئی اللہ کا ولی قرب و جوار میں ہے یا نہیں. ایک شخص نے بتایا کہ ہیں تو صحیح, لیکن تین دن کی مسافت ہے, تین دن کی مسافت ہے. اس زمانے میں یہ کاریں نہیں تھیں, گھوڑے, خچر, اونٹ, یہی سواریاں استعمال ہوتی تھیں. یہ تو ابھی 40 سال 50 سال ہوئے گاڑیوں کو ایجاد ہوئے. یعنی پہلی کار جب الہ آباد میں آئی تو ایک ہندو بنیے نے منگوائی اور اس کو چلانی نہیں آتی تھی. انگلینڈ فورڈ گاڑی تھی تو انگلینڈ میں سے وہاں ان کو ٹیلی گراف کیا تو انہوں نے وہاں سے ڈرائیور بھیجا, ایک مسلمان ڈرائیور داڑھی والا. تو وہ ہندو بنیا پیچھے بیٹھا, اب وہ گاڑی چل جیسی شروع ہوئی اس نے گیئر بار بدلا. تو اس نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہنا فرسٹ گیئر, پہلا گیئر ڈالا میں نے. جب گاڑی ذرا تیز ہوئی تو اس نے پھر بدلا, کہا اب کیا کیا؟ کہا دوسرا گیئر ڈالا. پھر تھوڑا سا آگے چلی, تیسرا گیئر ڈالا. پھر پل آ گیا, پل الہ آباد کا جو پل ہے گنگا کے اوپر, اس کے اوپر جب گاڑی پہنچی تو پھر اس نے بدلا, کہا اب کیا کیا؟ اب دوسرا گیئر بدل دیا ہے. اچھا, پھر جب اوپر چڑھ گئی گاڑی پھر تیسرا گیئر. بس وہ نیچے جب گاڑی اتری تو اس نے کہا جلدی سائڈ پہ گاڑی کرو, یہاں کھڑی کرو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم داڑھی رکھ کے پانچ مرتبہ میرے سامنے گیئر بدل چکے ہو, اگر میں گاڑی سے اتر جاؤں گا تو تم میری گاڑی تبدیل کر دو گے بالکل. یعنی مالک بیٹھا ہوا ہے, اس کی موجودگی میں تم اتنے گیئر بدل رہے ہو, اگر میں گاڑی میں نہ ہوا بالفرض تو تم پتہ نہیں کیا کرو گے, گاڑی تبدیل کر دو گے. تو اس زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے آ کر پوچھا ملاح سے کہ موسم کتنے دن خراب رہے گا؟ کہا کم سے کم 10 دن تک یہی کیفیت رہے گی. چنانچہ سواری کرائے پہ لی اور گئے اور جا کر وہاں سند لی حدیث کی اور واپس آئے, اور واپس آ کر پھر جب موسم صحیح ہوا تو پھر سفر شروع کیا. تو اس زمانے میں جتنے بھی محدثین, علماء, فقہا, جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء کرام, یہ سفر کرتے ہوئے جتنے بھی ہندوستان کے ہمارے اکابر ہیں, سب عرب سے آئے تھے. کوئی ملک شام سے آ رہا ہے, تو کوئی مدینہ منورہ سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے اور ماشاءاللہ ان کا فیض اتنا پھیلا کہ پھر عرب کے لوگ آ کر ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے لگے. جس طریقے سے حدیث کی سند جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اسی طریقے سے تصوف کی سند بھی جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. 38 واسطوں سے میری سند جو ہے، اور آپ کے محترم صاحب مولانا عبدالحمید صاحب ادام اللہ بقاؤ کی بھی، جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور حدیث میں 16 واسطوں سے جا کر الحمدللہ سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو جس ہمیشہ اصلاحی تعلق ایسے شیخ سے کرو جس کا بھی کوئی شیخ ہو. بعض لوگ خود بخود آٹومیٹک شیخ بن جاتے ہیں، آٹومیٹک شیخ بن جاتے ہیں، جیسے آٹومیٹک گاڑیاں آئی ہیں گیئر خود بدلتا ہے، ایسی وہ آٹومیٹک شیخ بن جاتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا آپ کا شیخ کون ہے، کہتے ہیں میں خود ہی شیخ ہوں، خود ہی مرید ہوں، خود ہی شیخ ہوں. جس کو مرید ہونا ہو میرے پاس آ جائے. جدہ سے ایک صاحب نے آ کر والد صاحب نور اللہ مقدہ کو شکایت کی کہ حضرت ایک صاحب وہاں شیخ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور لوگوں کو بیعت بھی کر رہے ہیں. ہم نے بہت پوچھا کہ آپ کا شیخ کون ہے، انہوں نے کہا میرا کوئی شیخ نہیں ہے، میں خود ہی شیخ ہوں. تو حضرت والد صاحب نے عربی میں ایک جملہ ان سے فرمایا کہ لا تاخذوه بابا من لا باب له، لا تاخذوه بابا من لا باب له. ایسے شخص کو بابا مت بناؤ جس کا اپنا کوئی بابا نہ ہو، تو ایسے شخص کو شیخ مت بناؤ جس کا کوئی شیخ نہ ہو. الحمدللہ کہ ہمارے جتنے بھی اقابر ان کی سند مستند طریقوں سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے. تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے احسانی کیفیت نصیب ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ طلبہ کرام سب سے زیادہ روایات کس صحابی سے آتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 5374 اگر مختلف راویوں سے لیا جائے تو 100,000 سے زائد بن جاتی ہے. لیکن سب سے اونچا مقام اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبوت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، جبکہ ان سے صرف 5 روایتیں نقل کی جاتی ہیں. اگر عقل سے سوچا جائے تو سب سے زیادہ روایات جسے نقل کی جاتی ہے اس کا مقام اونچا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے سب سے اونچا مقام، بلند مرتبہ کس کو عطا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے صحبت زیادہ اٹھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولم یفارقوا فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ سے جدائی اختیار نہیں کی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس سے قبل ہی دوستی کا آغاز ان کا ہو گیا تھا 18 سال کی عمر میں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں تو بہت واقعات پیش آئے ہوں گے، فرماتے ہیں میری زندگی تو واقعات سے بھری ہوئی ہے. زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے اور آپ کو نیند آ گئی. فرماتے ہیں انا قاعد تحت شجرۃ فی الجاہلیہ، میں بیٹھ گیا زمانہ جاہلیت میں درخت کے نیچے. اذ تدلی علی غصن من اغصانها، اس درخت کی ایک موٹی شاخ وہ آ کر میرے سر پر بار بار لگنے لگی، ایک شاخ جو موٹی تھی سر پہ لگنے لگی. فجعلت انظر الیہ، میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا. اور فقلت ما ھذا ما ھذا، میرے منہ سے نکلا کیا ماجرا ہے، یہ درخت کی شاخ میرے سر پہ کیوں لگ رہی ہے؟ فرماتے فسمعت صوتا من الشجرة، اللہ نے اس درخت کو زبان عطا فرمائی اور اس درخت سے آواز آ رہی، درخت کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا نبی جن، یہ تمہارے قریب آرام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. عن قریب مبعوث ہونے والے ہیں. فکن انت من اسعد الناس، تم ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گئے، تم ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گئے. فرماتے میری زندگی تو واقعات سے بھری پڑی ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنے مشائخ سے بڑی محبت ہے، حالانکہ محبت کی ابھی ہوا بھی نہیں لگی، محبت کی ہوا بھی نہیں لگی. محبت اگر سیکھنی ہے تو امام المحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تین چیزیں مجھے محبوب ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، المرۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی، نیک صالح بیوی ہوگی تو دین پہ چلنا آسان ہوگا، دین کے اندر وہ مددگار ثابت ہوگی، دین کے بہت سے کام اس کے ذریعے سے، چونکہ دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بہت زیادہ پھیلا ہے، تو نیک صالح بیوی ہوگی تو اسے دین کی اشاعت میں بہت سہولت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ خوشبو عطر، یہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی دنیا میں تین ہی چیزیں محبوب ہیں، مجھے بھی دنیا میں تین ہی چیزیں محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ مجھے تو تین چیزیں محبوب تھیں، اے ابوبکر تجھے کون سی تین چیزیں محبوب ہیں، تجھے کون سی تین چیزیں محبوب ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، النظر الیک، النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے، النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ چونکہ نگاہ نبوت جس پہ پڑ گئی، نگاہ نبوت جس پر پڑ گئی، ایک سیکنڈ میں فرش عرش پر پہنچ گیا، اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اپنی ولایت، اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی کو نہیں ملے گا۔ تو کیا کہا؟ پہلی چیز النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ، جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدہ کے اجل خلفاء میں تھے، بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس بیٹھ کر خاموش سنتے تھے ان کی گفتگو، ان کے اشعار سنتے تھے۔ وہ تھانہ بھون گئے ملاقات کرنے اپنے شیخ سے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدہ سے ملاقات ان کی زیارت کے لیے گئے، لیکن چونکہ سرکاری ملازم تھے، وقت قلیل تھا اور ٹرین کا وقت قریب آ گیا تھا، تو باہر کھڑے ہو کر سیدری سے حضرت کو غور سے دیکھتے رہے، واپس ہونے لگے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مقدہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، اتنی دور سے طویل سفر کر کے آئے ہو، حضرت سے ملاقات تو کر لو۔ فرمایا وقت نہیں ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے میں ان کے پاس آیا تھا اس نے آسمان سے مجھے دیکھ لیا ہے، اس نے آسمان سے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ ضرور اپنی رضا مجھے نصیب کرے گا انشاءاللہ، اور مجھے جو کچھ حاصل کرنا تھا میں نے اپنے آنکھوں سے حاصل کر لیا۔ پھر یہ مصرع پڑا، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات جانتے ہیں جن کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے پہچانا نہیں کہ شیخ الہند کا لقب ہی غلط ہے، یہ شیخ العالم تھے، شیخ العالم تھے۔ بیت کس سے تھے؟ اتنے بڑے محدث قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے، ان سے اصلاحی تعلق تھا ان کا، وہ انہی کے خلیفہ بھی تھے۔ جب حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نگاہ کمزور ہو گئی، بینائی بہت کمزور ہو گئی، تو گنگوہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب یہ گئے دیوبند سے ملاقات کرنے کے لیے، دیوبند سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ زمانہ تھا عرس کا، عرس سمجھتے ہو، مزاروں پہ جب ایک دن ہوتا ہے جس دن انتقال، تو اس دن اس کو بہت دھوم دھام سے، جو کہ بدعت ہے، بس جیسے ہی سلام کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم محمود الحسن آج کیسے آئے، تمہیں پتہ نہیں اور سو رہا یہاں، اور حدیث پڑھاتے ہو بخاری شریف، اور یہ حدیث بھی پڑھاتے ہو، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ عرض کیا کہ حضرت بالکل میرے علم میں نہیں تھا، اگر مجھے علم ہوتا تو میں ہرگز ہرگز نہ آتا یہاں۔ فرمایا ابھی واپس جاؤ، فوراً واپس جاؤ۔ اب اتنے شاگرد، جگہ جگہ شاگرد، سارے شاگرد مجمع پیچھے پیچھے، حضرت کچھ کھا لیجئے، اتنا 20 کلو میل آپ چل کر آئے ہیں اور 20 میل واپس جائیں گے، کچھ تو کھا لیجئے۔ فرمایا نہیں، شیخ نے کہا فوراً جاؤ۔ ایک طالب علم نے یہاں تک کہا کہ حضرت کھچڑی بنی ہوئی ہے، ہو سکتا گجراتی ہو، کڑی کھچڑی، چونکہ گجراتیوں کی زیادہ پکتی، کہ حضرت کھچڑی کھا لیجئے، نرم کھچڑی بنی ہوئی، چند چمچے ڈال لیجئے، اس لیے کہ اتنا پیدل چلنا ہے آپ کو۔ فرمایا نہیں، شیخ نے منع کیا ہے، کہا فوراً واپس جاؤ۔ طالب علم کے مجھ سے نکل گیا کہ شیخ تو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو، کہا جس کو راضی کرنے کے لیے شیخ کو شیخ بنایا ہے وہ تو آسمان سے دیکھ رہا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے شیخ بنایا ہے وہ تو آسمان سے دیکھ رہا ہے. نہیں کھایا، دیوبند پہنچ کر تب جا کر کھانا کھایا. وہاں بتائیے کہ اتنا طویل سفر کر کے پیدل چل کے جانا، پیدل واپس آنا، کہ شیخ نے حکم دیا ہے. آج ذرا مریدین سوچیں ذرا ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. فوراً وہ تو کہتے ہیں ہاں ہم شیخ تو بہت پیچھے رہ گئے، لاؤ جلدی سے کچھ جلدی سے کھانا انہیں کھلا دو، شیخ کو کیا پتہ چلے گا. اصل چیز تو شیخ کو شیخ بنایا کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. شیخ کا کام کیا ہے؟ اراط الطریق، اللہ کا راستہ دکھانا. شیخ کا کام ہے اراط الطریق، اللہ کا راستہ دکھانا. لیکن شیخ پر کبھی ایسی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، وہ ایصال الی المحبوب بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ملاقات بھی کرا دیتے ہیں. ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کے سامنے ہیں. ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. احسانی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی. حضرت والی صاحب نور اللہ مقدو جب کیفیت طاری ہوتی تھی، اس وقت کے جو بیانات ہیں ایسا لگتا تھا سلاطین عالم کے تخت و تاج فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے. سلاطین عالم کے تخت و تاج فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے. اللہ کی محبت جب جوش مارتی تھی دل پہ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلی چیز جو مجھے دنیا و مافیا سے میرے نزدیک بہتر ہے، النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا. لوگ کہتے ہیں شیخ کے پاس فون کرتے ہیں کہ آج حضرت کا بیان ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں آتے. بیان شرط نہیں ہے، صحابی بننے کے لیے، صحابیت کے لیے بیان کی ضرورت نہیں تھی، صرف نگاہ نبوت کا پڑ جانا کافی تھا. صحابی کا خود دیکھنا بھی ضروری نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی اور وہی مقام ان کو بھی مل گیا. وہی زمانہ ویس قرنی کا بھی ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا سکے. اللہ نے مرتبہ تو بہت بلند فرمایا لیکن صحابیت کا مقام نہیں مل سکا ان کو، صحابیت کا مقام ان کو نہیں مل سکا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا میرے نزدیک دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہمارے ہم اپنے شیخ کے یہاں جا رہے ہیں، آج بیان ہے. وہ پوچھتا کبھی ایسے بھی جاتے ہو کہ جس دن بیان نہ ہو؟ کہتے ہیں نہیں، پھر کیا فائدہ جانے سے. ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو، حضرت کا بیان ہو یا نہ ہو، جب فرصت ملے حضرت کے پاس آ کے بیٹھو، پھر دیکھو کہ قلب کی کیفیت چند دنوں کے اندر پتہ چلے گی کہ کیا کیفیت محسوس ہوتی ہے اندر. دوسری چیز جو عرض کی کہ یا رسول اللہ، دوسری چیز جو مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، والجلوس بین یدیک، تھوڑی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھ لینا، یہ بھی میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے. تھوڑی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھ لینا میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے. تیسری چیز، وانفاق مالی علیک، اپنے مال کو آپ کے اوپر خرچ کر دینا، یہ بھی میرے نزدیک دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اور زبان سے نہیں کہا، خرچ کر کے دکھایا. مسجد نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کی قیمت 10 دینار، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. جہاں بھی ضرورت پڑی اسلام کے لیے، حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خرید کر آزاد کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خرید کر جب لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، کالی کھال اور نورانی دل والے کو لے آیا ہوں، اور سفید کھال والے کو اور کالے دل والے کو دے آیا ہوں، یعنی وہ غلام جو رومی تھا اس کو میں حوالے کر کے آیا ہوں، اور یہ ان کو خرید کر لے آیا ہوں. وہ حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن مقرر فرمایا. ان کی عادت یہ تھی کہ اصحاب صفہ کے چبوترے کے ساتھ ایک بڑھیا کا چھپر کا مکان بنا ہوا تھا، اس پر آ کر صبح صادق سے پہلے آ کر تہجد وغیرہ پڑھ کر انتظار کرتے تھے صبح صادق کا. صبح صادق ہو جاتی تھی تو اذان دیتے تھے، اذان دے کر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کئی پارے تلاوت کر کے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے تاکہ عرش سے فرش پر آ جائیں، صحابہ سے گفتگو کر سکیں، نماز پڑھانے کے قابل ہو سکیں. کیونکہ جہاز جب لینڈنگ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ جہاز نیچے آتا ہے، ایک دم اگر گرے نیچے آئے تو لوگوں کے کان سے خون، ناک سے خون پتہ چلے، سب کا سب جتنے جہاز میں بیٹھے ہوئے پسنجر سب دوسرے عالم میں پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح آپ کا جہاز لینڈنگ کرتے کرتے اس دنیا میں صحابہ سے گفتگو کرنا، نماز پڑھانا سب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، انہوں نے جا کر کھٹکھٹایا دروازہ اور آواز دی، الصلاۃ قائم، الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہونے والی. اندر سے ہماری ماں، امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، والرسول نائم، اللہ کا رسول تو سو رہا ہے، اللہ کا رسول تو آرام کر رہا ہے. اب یہ واپس لوٹ رہے ہیں، ان کے منہ سے کیا جملہ نکلا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے زبان مبارک سے نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلال حبشی آئے تھے اور انہوں نے کہا الصلاۃ قائم، لیکن آپ آرام فرما رہے تھے. میں نے اندر سے جواب دیا، والرسول نائم، اللہ کا محبوب تو سو رہا ہے. لیکن جاتے وقت ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، الصلاۃ خیر من النوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کو بلا کر کہا کہ آج سے اپنی اذان میں اس جملے کو شامل کر لو. الصلاۃ خیر من النوم کس کا جملہ ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سبحان اللہ، قیامت تک کی اذان میں یہ جملہ شامل ہو گیا، الصلاۃ خیر من النوم. جہاں بھی ضرورت پڑی اپنا مال بے دریغ اسلام کے لیے خرچ کیا. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹاٹ لنگی کی جگہ ٹاٹ کی لنگی، ٹاٹ کا کرتا، بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پہنچے. پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر صدیق کو نہیں پہچانتے؟ کہا، پہچانتا تو ہوں، لیکن یہ تو مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، آج اس حالت میں کیسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت نے اس مقام تک ان کو پہنچایا. تب حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آیا نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اب ابو بکر صدیق کو میرا سلام پیش کرو کہ کیا اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے. بس وجہ تاری ہو گیا، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، میں ہر حالت میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں ہر حالت میں اپنے رب سے راضی ہوں. فظرفت عیناہ، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وجد کی کیفیت تاری ہو گئی کہ رب کائنات نے، خالق کائنات نے مجھے سلام فرمایا. کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں ساجد، کہاں مسجود، کہاں عابد، کہاں معبود، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام فرمایا. مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا کہ کیسا مذہب ہے کہ جس نے آج اتنا فقیر بنا دیا ان کو کہ ٹاٹ پہنے ہوئے. فوراً اللہ نے ان کی شان میں سورت نازل فرما دی، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت انہی کی شان میں نازل ہوئی. کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. بتائیے کیا شان تھی صحابہ کی کہ ان کی شان میں آیات کا نزول ہوتا تھا، سورتوں کا نزول ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے اپنے مشائخ سے، لیکن محبت اگر سیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھے زیادہ محبوب ہیں تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی تین ہی چیزیں محبوب ہیں. پہلی چیز، النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، والجلوس بین یدیک، تھوڑی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھ لینا. تیسری چیز، وانفاق مالی علیک، اپنے مال کو آپ کے اوپر خرچ کر دینا. یہ تینوں چیزیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تین چیزیں مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو روایات تو صرف پانچ ان سے، اور مقام سب سے اونچا اللہ نے مرتبہ ان کو عطا فرمایا. اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے 83 روایتیں نقل کی جاتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن کیفیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ اللہ اکبر, اتنی روایات نقل کرنے کے باوجود مروان ابن حکم کو ایک مرتبہ شبہ ہوا, اتنی روایات نقل کرتے ہیں واقعی ان کو یاد ہے یا نہیں. چنانچہ بطور امتحان بلایا مجلس میں اور 3 کاتبوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث سنا دیے. اب عاشق کو کیا چاہیے, اشارہ کافی تھا, گھنٹوں حدیث سنانے لگے, سناتے رہے. مجلس برخاست ہوئی. ایک طویل مدت گزرنے کے بعد دوبارہ بلایا, پوچھا کہ اس سے قبل ایک مجلس میں آپ کو بلایا گیا تھا, اس میں سے اگر کوئی 1-2 حدیث یاد ہو تو سنا دیجیے. فرمایا کہ کیا اسی ترتیب سے سناؤں؟ تو حیران, کیا اسی ترتیب سے آپ کو یاد ہے؟ کہا انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہوگا. چنانچہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے پہلے بھی کاتب لکھ چکے ہیں اور اب دوبارہ بیٹھے ہوئے کاتب وہ ملانا چاہتے ہیں. چنانچہ گھنٹوں احادیث مبارکہ بیان کرتے رہے. فارغ ہونے کے بعد ان کو بلا کر پوچھا کہ کوئی فرق؟ کہا ذرہ برابر, نہ ترتیب میں فرق ہے نہ زبر زیر میں فرق ہے, پھر جب مرض الوفات انتقال کے وقت قریب آیا تو پھر مروان ابن حکم آئے مزاج پرسی کے لیے, امیر مدینہ مزاج پرسی کے لیے, تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہو کر زار و قطار رو رہے ہیں. کہا کہ آپ صحابی رسول ہو کر موت سے ڈرتے ہیں, موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. فإنی لا ابکی علی دنیاکم یا مروان, اے مروان ابن حکم, میں تمہاری دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, ولیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی. اللہ اکبر, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا طویل سفر شروع ہونے والا ہے, میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں, لیکن میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, یعنی اعمال کی کمی ہے. بتائیے کہ جو سب سے زیادہ روایات نقل کرنے والا صحابی, اس کی یہ کیفیت ہے. پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یہ دعا مانگی, اللہم انی احب لقاءک فاحبب لقائی. اے رب کریم, میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں, آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجیے. یہ کہتے ہوئے, کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. آج ہم لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے پاس اعمال کی کمی ہے یا نہیں. کبھی 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ توبہ اپنے گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگتے, صبح سے لے کے شام تک احتساب بھی نہیں کرتے اپنے کی کتنی دفعہ بدنگاہی ہوئی ہے. نگاہ زنا العین یا نظر, آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے. ہم نے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی, کان کی حفاظت نہیں کی, زبان کی حفاظت نہیں کی, ہاتھ کی حفاظت نہیں کی, پاؤں کی حفاظت نہیں کی. سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کے بارے میں جب رات کو لیٹو داہنی کروٹ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر چند منٹ 2 منٹ سوچ لیا کرو کہ آج میں نے کیا کمایا اور کیا گنوایا, یعنی کیا حاصل کیا آج صبح سے, کیا کیا حدیثیں میں نے پڑھی اس کو مذاکرہ اپنے ذہن میں کر لو, اور پھر کیا کیا مجھ سے گناہ ہوئے, پھر اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. یا رب کریم, میرے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے اور حال کو درست فرما دے, مستقبل کو تابناک بنا دے اور تقوی والی حیات مجھے نصیب فرما دے. روزانہ اگر 2 منٹ کر لو گے تو ون ڈے سروس, جو کپڑا روز دھلتا ہے سفید تو وائٹ کلر چمکتا رہتا ہے, اس پر کوئی دھبا نہیں ہوتا. اور جو کبھی ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتا, اس کی مثال حضرت والد صاحب نور اللہ مقدو دیا کرتے تھے, گیریج میں جو میکینک ہوتا ہے اس کی پوری پتلون جو ہے وہ گریس سے کالی ہوتی ہے, وہ اگر 1 ٹن سرف لے کر اس میں بھی بھگو دیں پھر بھی صاف نہیں ہوتی وہ. تو ایسی ہم, ایک گناہ جب ہوتا ہے تو دل پر ایک دھبا لگتا ہے, یہاں تک کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو گناہ کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس لیے روزانہ 1 منٹ 2 منٹ استغفار کر لیا کرو, اللہ سے گفتگو کر لیا کرو. جب ایک بدو اعرابی صحابی نے چھت پر لیٹے ہوئے رات کو ستارے نظر آ رہے ہیں, گفتگو کی اللہ تعالیٰ سے, یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا وخالقا, اے آسمانوں اے ستاروں, تمہارا بھی کوئی رب ہے, تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. پھر کہا اللہم اغفر لی, اے رب کریم میری مغفرت فرما دیجیے. صبح کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو تم نے کون سا عمل کیا تھا؟ کہ رب کائنات نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے. عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو صرف آسمان و ستاروں سے گفتگو کی تھی، کیونکہ حکم ہے نا تفکروا فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچا کرو، زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچا کرو کہ 24,000 میل کا یہ گولا اللہ نے کیسے قائم کیا ہے. پھر روزانہ اگر آپ اپنا احتساب کریں گے انشاءاللہ 2 منٹ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. یہ میرا بندہ، اس کو اتنی فکر ہے کہ نیند نہیں آتی، سونے سے پہلے 2 منٹ مجھے دیتا ہے، استغفار کرتا ہے صبح سے شام تک، اپنے سب گناہوں کی معافی مانگ کر پھر سوتا ہے. بتائیے آپ لوگ کریں گے عمل 2 منٹ کا؟ اللہ تعالیٰ تمام طلب کرام کو قبول فرمائے، سب کو صاحب نسبت بنائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. آج علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے، علم اور عمل میں فاصلے ہو چکے ہیں. معلومات بہت زیادہ ہے اور معمولات بہت کم ہیں. معمولات کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اہل اللہ کی صحبت سے اعراض. کہتے ہیں ہم اللہ والوں کی صحبت میں کیا کریں گے جا کر، کہاں سے ثابت ہے؟ ارے لفظ صحابیت خود دلالت کر رہا ہے کہ دین صحبت سے پھیلا ہے، صحابہ کرام کے علوم سماعی تھے. بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ تحاوی وغیرہ، ان کتابوں کا وجود نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کے تمام علوم سماعی تھے. اس لیے جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو گے، حضرت مولانا عبد الحمید صاحب عظام اللہ بقاؤ کا جب بیان ہوتا ہے اس میں شرکت کیا کرو، جب فارغ وقت ہو تو آ کر تھوڑی دیر بیٹھا کیا کرو. حضرت والد صاحب نور اللہ مقدو کے دو محبوب خلیفہ یہاں تھے، جس میں ایک حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب نور اللہ مقدو، اللہ کو پیارے ہو گئے. مولانا کے دم غنیمت جان لو، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. دم غنیمت جان لو، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. لوگ قدر کرتے ہیں جنازے کے وقت، لوگ قدر کرتے ہیں انتقال کے بعد، کہ جنازہ حضرت والد صاحب نور اللہ مقدو کا لاکھوں کی تعداد میں، کہ میلوں میں جناب مجمع ہے کہ کنٹرول سے باہر. اگر اتنے لوگ زندگی میں آتے تو کیا حالت ہوتی سب کی. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان تمام طلبہ کرام کو قبول فرما لے، اور سب کو صاحب نسبت بنا دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ جذب فرما کے اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لے. یہ دعا مانگا کرو کہ یا رب کریم، ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مختلف ممالک کے طلبہ یہاں ہیں، کہ ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، یا رب کریم دین سیکھنے کے لیے دینی ادارے کے اندر آ گئے، جتنا ہمارے بس میں تھا، جتنا ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا. آگے ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی، چونکہ آپ سب کے سب مسافر ہیں، گھروں سے نکل کر یہاں آئے ادارے کے اندر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب نسبت بنا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. يا رب كريم، خصوصي كرمك رحمك معاملہ فرما دے. يا رب كريم، ان تمام طلباء کرام کو قبول فرما دے. يا رب كريم، ان سب کو علم نافع عطا فرما دے. يا رب كريم، تمام طلباء کرام کو علم نافع عطا فرما دے. سب کو صاحب نسبت بنا دے. یا رب کریم، سب کو صاحب نسبت بنا دے. یا رب کریم، خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم رکھ. یا رب کریم، حضرت مولانا کی اولاد نسل در نسل، یا اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ادارے کو چلانے کی توفیق عطا فرما. خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا رب کریم، یا رب کریم، اس ادارے کو پورے عالم کی ہدایت کے ذریعہ بنا دے. یا رب کریم، اس ادارے کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم، یا رب کریم آپ کریم ہیں، یا رب کریم آپ کریم ہیں، اپنے کرم کی طرف دیکھیں، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، یا رب کریم اپنے کرم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو مقام صدیقین کی انتہا تک پہنچا دیے، یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دیے، یا رب کریم ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دیے، یا رب کریم ہم سب کے فضل کا معاملہ فرما دیے، رحم کا معاملہ فرما دیے، کرم کا معاملہ فرما دیے، یا رب کریم ہر قسم کے امتحان ابتلا، ہر قسم کے شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیے، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے، یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.